سے بے کفن کے کفن لے کے جائیں گے، روزے سے بے کفن کے کفن لے کے جائیں گے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی علی فی توحده ودنا فی تفرده وجل فی سلطانه وعظم فی ارکانه واحاط بكل شيء علما، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات حضرات گرامی، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد گرامی ہے کہ قتل حسین ابن علی کی وجہ سے مؤمنین کے دلوں میں ایک حرارت ہے جو کبھی سرد نہیں ہو سکتی، یعنی عزائے حسین کا وعدہ پیغمبر دے کر گئے ہیں، حالات جتنے بھی سخت ہو جائیں، مسائل جتنے بھی کشیدہ ہو جائیں، یہ غم حسین ہے جو انسانیت میں جان ڈال کے رکھے گا۔ جب انسانیت مردہ ہونے لگے گی، اس وقت یہ غم ہے جو سہارا دے گا، اور ہر زمانے میں ہوا بھی یہی ہے۔ ہم اس خام خیالی سے نکل جائیں کہ ہم نے ہر زمانے میں غم حسین کو سنبھالا ہے، جی نہیں، ہم نے غم حسین کو نہیں سنبھالا، بلکہ ہر زمانے میں غم حسین نے ہمیں سنبھالا ہوا ہے۔ اور یہ صرف نہ خطابت ہے نہ لفاظی، بلکہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ کتنے ایسے مسائل اور کتنی ایسی مشکلات ہم پر آئیں، ہم ہی ہیں جن کے خون سے گارا بنایا گیا، ہم ہی ہیں کہ جنہیں دیواروں میں چنوایا گیا، ہم ہی ہیں کہ جنہیں ہر زمانے میں قتل کیا گیا، ہم ہی وہ افراد ہیں کہ جنہیں ہر زمانے میں نشانہ بنایا گیا، مگر ہم ہی ہیں جو ہر زمانے میں زندہ رہے ہیں اور آج تک زندہ ہیں، اور کائنات میں یا دنیا میں کوئی ایسا کونا نہیں ہے کہ جہاں پر ذکر حسین ابن علی نہ ہو رہا ہو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب بھی انسان کو اس غم کی ضرورت پڑی، اس غم نے بڑھ کر انسان کو سہارا دیا۔ وہ جو فرمائیے گا، اور یہ وعدہ پیغمبر آج سے 1400 سال پہلے امام حسین کی شہادت سے پہلے دے کر گئے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے غم حسین مٹنے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک سناٹے میں ہمیں قتل کر کے ہمارا ذکر دبا دے گا، مگر یاد رکھ لا تمحو ذکرنا، اے یزید تو نہ ہمیں مٹا سکا ہے نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکے گا۔ اور جناب زینب نے اس وقت کی سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بتا دیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا کام کرتے رہو، پروردگار اپنا کام کرتا رہے گا۔ آپ کو معلوم ہے ایک سناٹے میں کتنا عجیب مرحلہ ہے، میں یہ جملہ اکثر جگہوں پر آج اس سال کہہ چکا ہوں اور یہاں بھی کہہ دوں، خاص طور پر جوانوں سے، کہ تاریخ پڑھنے سے تاریخ نہیں آتی۔ آپ جتنی بھی تاریخی کتابوں کی ورق گردانی کرتے رہیں، آپ کو تاریخ نہیں آئے گی۔ تاریخ پڑھنے سے تاریخ نہیں آتی، تاریخ میں جانے سے تاریخ آتی ہے۔ جب تک آپ تاریخ میں چلے نہیں جائیں گے، آپ تاریخ کی زیرکیاں اور یہ ساری چیزیں، نشیب و فراز جو کچھ ہے، کچھ بھی محسوس نہیں کر سکتے۔ آج کے زمانے میں یہ کہنا کہ کیوں لوگوں نے حسین ابن علی کا ساتھ نہیں دیا، بہت آسان ہے۔ آپ ذرا جائیے 61 ہجری میں، ان سارے ماحول کے اپنے ذہن میں لے کر آئیے، پھر سوچئے کیسا ماحول تھا، کہ ایسے ماحول میں کیسے لوگ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتے جبکہ سب کو معلوم تھا کہ ہماری جان جانے والی ہے۔ ایسے کشیدہ حالات میں جب حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا ہے، مدینہ ہی سے اعلان کرتے ہوئے گئے کہ جو بھی میرے ساتھ آنا چاہتا ہے وہ ہجرت کرے، سفر نہیں کرے گا۔ وہ تو فرمائیے گا، حسین نے سفر کے لیے نہیں بلایا تھا، ہجرت کے لیے بلایا تھا۔ جس طرح سے حضرت ابراہیم علی نبینا وآلہ وآلہ السلام نے جو قرآن مجید میں اشارہ کیا ہے، وہ یہ کہ میں اپنے پروردگار عالم کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ سفر میں انسان جا کر واپس آ جاتا ہے، مگر ہجرت میں جا کر انسان وہاں رہ جاتا ہے۔ حسین کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ ہمارے ساتھ کوچ کرے، جب ہماری راہ میں آ گئے تو پلٹنے کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ ہمارے راہ پر آنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچ لو، لیکن آ گئے تو واپس جانے کا راستہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر ہم نے تمہیں بلایا ہے تو تمہارا فائدہ ہے، ذرہ برابر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ورنہ یہ کیسی تلخ حقیقتیں ہیں، تاریخ میں آپ دیکھیں سارے راستے، عجیب بات ہے، آپ دیکھیں کس طرح کے تضادات ہمیں تاریخ میں نظر آئے، سارے راستے حسین ابن علی لوگوں کو لیتے ہوئے چلے، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تبلیغ کرتے ہوئے چلے۔ عبید اللہ ابن حر جوفی کے پاس گئے، کبھی زہیر ابن قین کے پاس گئے، کبھی وہب کے پاس گئے، اور نہ جانے کس کس کے پاس گئے۔ اور جب سب کو حسین نے جمع کر لیا تو شب عاشور چراغ بجھا کے کہہ رہے ہیں چلے جاؤ۔ مولا یہ کیا، اگر آپ کو شب عاشور بھیجنا ہی تھا، اگر شب عاشور چراغ گل کرنا ہی تھا تو بلایا کیوں تھا؟ بلانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سارے راستے بلاتے ہوئے چلے، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، یہاں تک کہ 9 محرم تک خطبہ دیتے رہے، اور انہی خطبوں کا نتیجہ تھا کہ حر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین چاہ رہے تھے کہ سب آئیں، اور جب سب آ گئے تو شب عاشور حسین چراغ بجھا کے کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، اور نہ یہ کہ کہہ رہے ہیں چلے جاؤ بلکہ راستہ بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ راستہ ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ کہ جب جناب نافع امام کے ساتھ آئے ہیں پیچھے, اور امام نے کہا کہ کیوں آ رہے ہو میرے پاس, تو نافع نے کہا کہ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ آپ اکیلے جائیں. امام نے نافع کو ساتھ لیا اور کہا نافع یہ دو پہاڑیاں ہیں اس کے درمیان سے نکل جاؤ, تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, بس میں دیکھ رہا ہوں. نافع قدموں میں گر گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں کہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاؤں, نہ یہ کہ کہہ رہے ہیں چلے جاؤ بلکہ راستہ بھی دے رہے ہیں یہاں سے چلے جاؤ. مولا اگر بھیجنا ہی تھا تو بلا کیوں رہے تھے, اگر بھیجنا ہی تھے تو اتنی محنت کی کیوں ہے اسے نواز دیں گے, یہی بتانا چاہ رہا ہوں. اگر بلایا تھا تو اس میں تمہارا فائدہ ہے, میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. شب عاشور جو میں نے چراغ بجھایا ہے, اشارہ کر رہا ہوں کہ تمہیں میری ضرورت ہے, مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. تمہاری ضرورت میں ہوں, میری ضرورت تم نہیں ہو. اور حسین سارے راستے یہ کہتے ہوئے چلے, تو ایک عجیب مارگ ہے یا نہیں ہے؟ آج کے زمانہ یہ طے کرنا کہ کیوں لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا. عزیزان گرامی, کربلا کو ہم نے بہت سرسری نگاہ سے دیکھا ہے. کربلا کو جس طریقے سے جتنی دقت کے ساتھ ہم نے پڑھنا چاہیے تھا یا ہمیں سننا چاہیے تھا یا ہمیں دیکھنا چاہیے تھا, ہم نے نہیں دیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا ایک عام انسان نے کربلا نہیں بنائی, بلکہ امام معصوم نے کربلا بنائی ہے. اور امام معصوم کا ہر قول امام ہے, امام معصوم کا ہر فعل امام ہے. امام جو کہہ رہا ہے وہ بھی امام, امام جو کر رہا ہے وہ بھی امام. اب امام نے جو کچھ کیا ہے کربلا کے میدان میں وہ کم نہیں ہے, اور امام کے ہر فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے, ہم نہیں سمجھ پا رہے ذرہ برابر کہ کہاں سے کس طریقے سے آنا ہے. آپ مجھے بتائیں یہ جنگ جنگ نظامی تھی یا کیا تھی؟ جنگ نظامی کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر تعداد میں کم ہو, توجہ فرمائیے گا, اگر انسان تعداد میں کم ہو تو میدان میں نہیں جاتا بلکہ گلی کوچوں میں لڑتا ہے. اور انسان جب جنگ نظامی میں جاتا ہے تو خواتین اور بچوں کو نہیں لے کر جاتا. اور حسین جنگ نظامی کے لیے جا رہے ہیں, حسین کو چاہیے کہ میدان میں نہ جائیں, میدان میں جا رہے ہیں. مولا آپ کی تعداد کم ہے, وہ ہزاروں میں ہیں, آپ گنتی کے 72 ہیں اور آپ میدان میں جا رہے ہیں, میدان میں کیوں جا رہے ہیں؟ اور اگر جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے, چونکہ امام کو معلوم ہے مدینے سے کہ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, سب کو کہہ رہے ہیں کہ جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. مولا مدینے سے آپ کو معلوم ہے اور آپ کے نانا نے بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ جنگ ہوگی, سب معلوم ہے, اس کے باوجود تعداد میں کم ہو ہیں آپ حضرات, مگر پھر بھی میدان جا رہے ہیں. اور میدان میں تو جا ہی رہے ہیں, خواتین اور بچوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. مولا جنگ کے لیے جا رہے ہیں, جنگ میں خواتین اور بچوں کو نہیں لے کر جاتے, حسین آواز دیں گے. یہی بتانا چاہ رہا ہوں میری جنگ حسین اور یزید کے درمیان نہیں ہے, بلکہ یہ جنگ حسینیت اور یزیدیت کے درمیان میں ہے. یہ حسین اور یزید کی جنگ نہیں ہے بلکہ کمالات کی جنگ ہے. یہاں پر فضیلتیں ہی فضیلتیں, یہاں رذیلتیں ہی رذیلتیں.
نعرہ حیدری
یہ جنگ حسین اور یزید کی جنگ نہیں تھی, یہ جنگ فضائل اور رذائل کی جنگ تھی, جہاں فضیلتیں بھی عروج پر. کاش اس جملے کو میں وضاحت کر پاؤں اور جوان سمجھ جائیں, فضیلتیں عروج پر اور رذیلتیں بھی عروج پر. کیونکہ قانون یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے, جن معاشرے میں بھی فضیلتیں عروج پر چلی جائیں وہاں رذیلتیں بھی عروج پر چلی جاتی ہیں, ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ طاقت میں آئیں گے تو آپ زیادہ مارے جائیں گے. کیوں؟ اب آپ طاقت میں آ گئے ہیں, آپ کو کم مرنا چاہیے. ہونا یہی ہے, جب آپ طاقت میں آئے ہیں تو دشمن بھی طاقت کا استعمال کرے گا. ہوا یہی ہے, ہر زمانے میں یہی ہوا ہے. اگر فضیلتیں اپنے عروج پر جائیں گی تو رذیلتیں بھی اپنے عروج پر جائیں گی. حسین فضیلتوں کو عروج پر لے کر گئے ہیں تو رذیلتیں بھی عروج پر جا رہی ہیں. اس جملے کو کیسے سمجھاؤں؟ آپ کو معلوم ہے اگر کسی نے حسین کا ساتھ نہیں دیا, اگر صدائے حل من ناصر سن لی, اس جملے پر خاص توجہ کریں جوان, اگر کسی نے صدائے حل من ناصر سن لی اور اس نے امام کا ساتھ نہیں دیا کربلا کے میدان میں, تو وہ جہنم میں نہیں گیا بلکہ جہنم کی گہرائیوں میں گیا. اور اگر کسی نے کربلا کے میدان میں حسین کا ساتھ دیا تو وہ جنت میں نہیں گیا بلکہ جنت کے عروج پر پہنچا.
یعنی کربلا کا میدان وہ ہے کہ جو دونوں مقامات کو اپنے عروج پر لے کر جا رہا ہے۔ جنت میں جاؤ تو عروج پر جاؤ، جہنم میں جاؤ تو عروج پر جاؤ۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ آخر وقت تک خطبے دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں خطبے؟ اب تو کوئی آنے والا نہیں ہے، مولا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں آئے گا، کیوں دے رہے ہیں خطبے؟ شہید ہونے سے پہلے بھی خطبہ دے رہے ہیں، شہید ہونے سے پہلے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہدایت دے دیں۔ مولا کیوں کر رہے ہیں؟ اب کوئی نکل کے آنے والا نہیں ہے۔ عجب نہیں آواز دیں، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر جہنم میں بھی جاؤ تو مجبورا نہ جاؤ، بلکہ اپنے تمام تر ارادے اور اختیار سے جہنم میں جاؤ، حق سن کر جہنم میں جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم نے حق نہ سنا ہو اور جہنم میں چلے جاؤ۔ میں چاہتا ہوں جہنم میں بھی جا رہے ہو تو اپنے ارادے سے جہنم میں جاؤ۔ تو کربلا کے میدان میں فضیلتیں بھی عروج پر، رزیلتیں بھی عروج پر، جو بھی یہاں آئے گا عروج پر جائے گا، نیچے نہیں۔ آپ کو معلوم ہے جنت کے درجات ہیں، ایک جنت کا نچلا درجہ ہے، پھر جنت کے درجات بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ وہ درجہ کہ جہاں پر صرف امام معصوم ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور کاش کہ میں وہ روایت پڑھوں، جنت امام حسین کا باطن ہے، میں نہیں کہہ رہا، روایت کہہ رہی ہے، جنت امام حسین کا باطن ہے۔ کربلا میں لوگوں نے حسین کا ظاہر دیکھا تھا، توجہ فرمائیں، ابھی باطن نہ دیکھا۔ ظاہر اور باطن کی مثال دوں، پھر اسی مقام پر آ جاؤں۔ جناب یوسف علی نبینا و آلہ و علیہ السلام، تو سارا ماجرا ہو گیا۔ زلیخہ نے اپنے آپ پر سے بہتان ہٹانے کے لیے کہا کہ میں خواتین کو بلاؤں گی، خواتین کے ہاتھ میں میوہ اور چھری دوں گی، اور خواتین سے کہہ دیا کہ جب یوسف گزر جائیں تو اپنے ہاتھ سے چھری سے اس میوے کو کاٹ دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ خواتین کو بٹھا دیا گیا، ایک صف میں خواتین بیٹھی ہیں، یوسف کو درمیان سے گزارا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے چھری سے بجائیے کہ میوہ اور پھل کاٹ دیے، اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ ہوا کیا؟ یہ وہی یوسف ہے جو اس سے پہلے بھی ان کے درمیان ہوتے تھے، لیکن آج کیا ہوا کہ جب یوسف درمیان سے گزرے تو یہ اپنے آپ کو بھول کر کسی اور میدان میں چلی گئیں، اور انہیں کاٹنا تھا پھل، کاٹ لیا اپنا ہاتھ، اور ہاتھ کاٹنے کے بعد بھی پتہ نہیں چلا کہ ہاتھ کٹ گیا۔ توجہ فرمائیں، جب یوسف گئے ہیں اور اس کے بعد جب درد ہوا ہے تو پتہ چلا ہے کہ ہاتھ کٹ گیا۔ ہوا کیا؟ یوسف تو اس سے پہلے بھی آتے تھے، اس سے پہلے بھی بازار میں جاتے تھے، اس سے پہلے بھی ان کے درمیان ہوتے تھے، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ علماء نے بیان کیا، اس سے پہلے یوسف نے اپنا ظاہر دکھایا تھا، آج یوسف نے پہلی مرتبہ اپنا باطن دکھایا ہے۔ جب باطن دکھایا تو پھل نہیں انگلیاں کٹنے لگیں۔ مجھے جملہ کہنے دیں، اگر یوسف اپنا باطن دکھائیں تو انگلیاں کٹتی ہیں، اور فخر یوسف اپنا باطن دکھائیں تو کربلا میں گلے کٹتے ہیں۔ کیا ہوا؟ عصر عاشور یا شب عاشور، ایک مقام پر حسین نے اپنا باطن دکھایا، ایک مقام پر حسین نے باطن دکھایا، باطن ایسا دیکھا کہ پھر کوئی بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہاں تک کہ جب حسین نے کہا ہے چلے جاؤ تو دو آوازیں آئی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، جو بڑی آوازیں ہیں وہ دو ہیں، ایک طرف سے زہیر کھڑے ہوئے اور ایک طرف سے حضرت عباس کھڑے ہوئے، اور کہنے لگے زہیر کھڑے ہوئے ہیں اصحاب کی نمائندگی میں، عباس کھڑے ہوئے ہیں اہل بیت کی نمائندگی میں، اور کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ دونوں نے نمائندگی کی ہے۔ ہو یہ رہا ہے، کیا ہوا؟ جنت کے درجات ہیں، اور یہ وہ جنت ہے جو حسین کا باطن ہے، جس مقام تک لانا چاہ رہا تھا، جنت حسین کا باطن ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ جنت امام حسین کے نور سے بنی ہے، ہر امام کے نور سے کچھ نہ کچھ بنا ہے، جنت اگر بنی ہے تو امام حسین کے نور سے بنی ہے، یعنی جنت امام حسین کا باطن۔ ایسی جنت میں درجات ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو جنت میں جائے وہ اہل بیت کے ساتھ رہے۔ اے اہل بیت کے چاہنے والوں، جو یہ پوچھتا ہے کہ ہم جنت میں رہیں گے یا نہ رہیں گے، آپ جنت میں نہیں رہیں گے تو کون رہے گا؟ ہاں یہ ٹھیک ہے سزا کاٹنے کے بعد، مگر انجام آپ کا ہے ہی جنت، کیونکہ جنت اگر پروردگار نے بنائی ہے تو آپ کے لیے بنائی ہے۔ روایت صاف کہہ رہی ہیں کہ اگر امیر المومنین کے دشمن نہ ہوتے تو جہنم خلق ہی نہ ہوتی، اس کا مطلب ہے جنت آپ کے لیے خلق ہوئی ہے، مگر سزا دینے کے بعد، سزا اپنے بھگت لینے کے بعد. جنت میں جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جنت میں گیا وہ اہل بیت کے ساتھ رہے گا، بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ جنت میں درجات ہیں. بعض لوگ جنت کے نچلے ترین درجے میں ہیں، یا اپنے الفاظ بدلوں، بعض لوگ وہ ہیں کہ جو جنت میں جانے کے بعد کبھی بھی امام حسین کی زیارت نہیں کر سکیں گے. جی، جنت میں جانے کے بعد وہ جنت کے جو امام حسین کا باطن ہے ظاہر نہیں ہے، اور اگر باطن حسین ابن علی دکھا دے تو کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے، قیامت کے دن حسین ایک مقام پر اپنا باطن دکھائیں گے اور آپ سب یعنی عزادار حسین ابن علی کے ساتھ ہوں گے. حوریں بلائیں گے چلو ہمارے ساتھ، تو عزادار کہیں گے رہنے دو ابھی حسین موجود ہیں، حسین کے ہوتے ہوئے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب حسین کا باطن دیکھ لیں تو حور کیا حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ جنت حسین کے نور سے بنی ہے. بہرحال جنت میں جانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو بھی جنت میں جائے وہ امام حسین کے ساتھ رہے، بعض لوگ وہ ہیں جو جنت میں جائیں گے ہمیشہ، چونکہ جو بھی جنت میں جائے گا پھر ہمیشہ رہے گا. ہاں یہ ممکن ہے کوئی جہنم میں جائے ایک مدت کے لیے، مگر کچھ لوگ وہ ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، مگر کچھ لوگ کچھ مدت کے لیے جہنم میں جائیں، مگر جو جنت میں آ گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. لیکن کہاں یہ طے نہیں ہے کہ کہاں رہے گا، جنت کے نچلے درجے میں یا جنت کے اعلیٰ درجے میں. کچھ لوگ وہ ہیں جو جنت میں جانے کے بعد کبھی بھی امام حسین کے ساتھ نہیں رہیں گے. کچھ لوگ وہ ہیں جو 1000 سال میں ایک مرتبہ جنت میں امام حسین کی زیارت کریں گے. کچھ لوگ وہ ہیں جو 100 سال میں، وہ جنت کے 100 سال، کچھ لوگ وہ ہیں جو 100 سال میں ایک مرتبہ امام حسین کی زیارت کریں گے. کچھ وہ ہیں جو 10 سال میں ایک مرتبہ امام حسین کی زیارت کریں گے. کچھ وہ ہیں جو 1 سال میں ایک مرتبہ امام حسین کی زیارت کریں گے. کچھ لوگ وہ ہیں جو روزانہ امام حسین کی زیارت کریں گے. کچھ لوگ وہ ہیں جو ہمیشہ امام حسین کے ساتھ رہیں گے. اب مجھے نہیں معلوم کہ کون کتنا امام حسین کے ساتھ رہے گا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں جو جتنا یہاں امام حسین کے ساتھ رہے گا اتنا ہی وہاں امام حسین کے ساتھ رہے گا. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. جو جتنا یہاں حسین ابن علی کے ساتھ رہے گا اتنا ہی وہاں حسین ابن علی کے ساتھ رہے گا. ایک مثال دوں تاریخ سے اور پھر دوبارہ اپنے موضوع کا نتیجہ دے دوں جو حدیث عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جناب سعید ابن عبداللہ حنفی، انشاءاللہ سب نے نام سنا ہے، سعید ابن عبداللہ حنفی، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، کہنے لگے مولا میں آپ کو نماز پڑھاؤں گا. ایک طرف امام نے سعید کو کھڑا کیا، ایک طرف زہر کو کھڑا کیا اور کہا سعید ٹھیک ہے ہمیں نماز پڑھاؤ. سعید نے پہرا دینا شروع کیا، نماز خوف پڑھ رہے ہیں امام، کیونکہ میدان جنگ میں نماز خوف ہوگی. نماز خوف کا خاص طریقہ ہے، کیا طریقہ ہے فقہ نے بیان کیا ہے پوچھیے گا بلاوا سے، بہرحال ابھی یہاں بیان نہیں کر پاؤں گا. نماز خوف ہو رہی ہے، حسین نماز خوف پڑھ رہے ہیں، سعید امام کو نماز خوف پڑھوا رہے ہیں، میدان جنگ ہے، چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں اور سعید تیر روک رہے ہیں. جہاں سے بھی تیر آتا ہے سعید اپنے سینے پر لے لیتے ہیں، اور مقتل نے لکھا 13 تیر سعید کے سینے پہ لگے ہیں. اتنی آسانی سے سن لی آپ نے جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ تاریخ پڑھنے سے تاریخ نہیں آتی، ایک تیر انسان کو زمین پہ گرا دیا کرتا تھا، لیکن 13 تیر سعید کے سینے پر لگے ہیں اور سعید کھڑے رہے. کیوں؟ جس میں عزم حسینی ہو وہ گر نہیں پاتا. یہاں تک کہ جب سعید کو آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں نماز تمام ہوئی وہاں سعید گھوڑے سے زمین پہ گرے، اور پھر سعید کو احساس ہوا کوئی ہے جس کے زانوں پہ میرا سر ہے. آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا، فرزند رسول کا زانو ہے، سعید کا سر ہے. آپ مجھے بتائیں سعید نے کم کام کیا تھا؟ آپ کہیں گے جی نے 13 تیر کھائے تھے. ایک صاحب کہتے تھے اگر میں بھی کربلا میں ہوتا تو میں بھی امام کو نماز پڑھوا دیتا، میں بھی یہ بڑے بڑے مقامات حاصل کر لیتا. سو گئے، خواب میں دیکھا حسین نے کہا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے ذرا نماز پڑھوا دو. کیا ٹھیک ہے مولا ابھی نماز پڑھواتا ہوں، کھڑا ہو گیا نماز پڑھوانے کے لیے. ایک تیر آیا اپنے آپ کو بچایا، دوسرا تیر آیا یہاں سے اپنے آپ کو بچایا، یہاں تک کہ نماز تمام ہوئی. اب جو پیچھے پلٹ کے دیکھا ایک تیر بھی یہاں تو نہیں تھا، مگر حسین تیروں سے چھلنی تھے. سمجھ گیا، کہنے لگا مولا مجھے معاف کر دیں، آواز دی ایک شرط پہ معاف کروں گا کہ کبھی بھی اپنا مقابلہ میرے اصحاب کے ساتھ نہ کرنا. آپ مجھے بتائیں سعید نے کم کام کیا تھا؟ آپ کہیں گے نہیں، 13 تیر سینے پہ کھائے، امام کی جان بچائی ہے. جس من احیاها فکانما بی سیلاب کی صورت یاد ہے، سب سن رہے ہیں یہ آیت، سب نے سنی ہوگی من احیاها، سنی شیعہ یہودی عیسائی کسی کی قید نہیں ہے، من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا، جس نے بھی ایک انسان کی جان بچائی، یہ نہیں جس نے بھی ایک سنی کی جان بچائی، جس نے بھی ایک شیعہ کی جان بچائی، نہیں جس نے ایک مسلمان کی جان بچائی، نہیں جس نے ایک انسان کی جان بچائی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے تمام انسانوں کو جان بچائی، سعید نے ایک انسان کی نہیں بلکہ جانِ کائنات کی جان بچائی تھی، حسین جانِ کائنات ہیں، حسین مرکزِ کائنات ہیں، حسین قلبِ کائنات ہیں، سعید نے جانِ کائنات کی جان بچائی، مگر اس کے بعد بھی لہن نہیں بدلا، ابھی یہاں اگر دو آنسو نکل آئے تو لہن بدل جاتا ہے، یا حسین میں نے آنسو بہائے میرے دعا قبول کرے، گویا کوئی احسان کر دیا حسین ابن علی پر، پروردگار آج فجر کی نماز پڑھی ہے ساری دعائیں قبول کر میری، کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے، کوئی کچھ ہوا ہے، کچھ نہیں ہے، ہم حسین کے غلام ہیں، روتے رہیں گے چاہے کچھ ملے یا نہ ملے، یہ الگ کہ آقا اتنا کریم ہے کہ آنکھوں میں مکھی کے پر برابر بھی اگر آنسو آ جائے تو قبول کر لیتے ہیں، آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں آل اللہ مقامہ عارف کامل، کہ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا عمل قبول ہوا یا نہیں تو بس اتنا دیکھو کہ اگر آنکھوں میں مکھی کے پر برابر بھی آنسو آ گیا تو سمجھ لو قبول ہو گیا، یہاں تک کہ جب علماء یا عرفاء یا ہمارے بزرگ حرم جاتے ہیں، حرم اہل بیت میں اذن ورود ہے کہ جب حرم میں جاؤ تو اس طرح سے اذن لو، پہلے اجازت لو، جس طرح سے کسی کے گھر میں جانے سے پہلے اجازت لیتے ہیں، حرم جانے سے پہلے اجازت لو، ادخلوا یا رسول اللہ، اے رسول خدا میں آ جاؤں، ادخلوا یا حجت اللہ، اے اللہ کی حجت میں آ جاؤں، جب اجازت مل جائے تو جاؤ، اب کیسے پتا چلے گا اجازت ملی یا نہیں ملی، کچھ لوگ ہیں جو آواز سنتے ہیں آج بھی ہیں کہ جب تک انہیں آواز نہ آ جائے نہیں جاتے، مگر ہمیں کیسے معلوم ہو، ہم تو اس مقام پہ نہیں ہیں، کہتے ہیں ایک طریقہ ہے کہ پتہ چل جائے گا کہ اجازت ملی یا نہ ملی، آپ دروازے پہ کھڑے رہیں دیکھیں آنسو آیا یا نہیں آیا، اگر آنسو آ گیا، مثلاً ابھی لوگ عربین پہ جا رہے ہیں حرم امام حسین کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، اگر آنسو آ گیا تو سمجھ لیں اجازت مل گئی، اب حسین کہہ رہے ہیں آ جاؤ اندر، تو غرض آنسو کم نہیں ہے، بہرحال سعید کہہ سکتے تھے، پوچھ سکتے تھے مولا میں نے اچھا بڑا کام کر دیا، حق تھا سعید کو یہ پوچھتے اور امام جواب دیتے، مگر تاریخ نے لکھا سعید نے ایک جملہ کہا ہے، بس میں ختم کروں، مجھے نہیں معلوم کتنی دیر ہو گئی، وقت دیکھنا بھول گیا تھا، سعید نے ایک جملہ کہا ہے، پلٹ کر امام نے ایک جملہ کہا ہے، سعید نے اپنا مقدر لکھوایا، حسین نے سعید کا مقدر لکھا، کیونکہ پروردگار عالم نے ہر مخلوق کا مقدر خود لکھ کر بھیجا ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، موجودات ہیں، پتھر، جمادات، نباتات، حیوانات، سب کا مقدر پروردگار نے لکھ کے بھیجا ہے، کوئی بھی اپنا مقدر مٹا نہیں سکتا، کوئی بھی مخلوق اپنا مقدر مٹا نہیں سکتی، مگر انسان کے ہاتھ میں پروردگار عالم نے خالی کاغذ دیا ہے اور قلم لکھا ہے، اب آزی ہے اپنا مقدر خود لکھ کے لانا، یہ صرف انسان کے پاس طاقت ہے، اب سعید کی آخری ہچکیاں ہیں اور سعید اپنا مقدر لکھوا رہے ہیں، ایک جملے سے سعید نے مقدر لکھوایا، امام نے پلٹ کر ایک جملے سے سعید کے مقدر پر دستخط کیے، سعید کی جان نکل گئی اور طے پا گیا کہ سعید کہاں ہیں، جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو ہمیشہ امام حسین کے ساتھ رہیں گے، جب امام حسین کو دیکھا تو کہنے لگے ارضیت عنی یا مولایا، مولا کیا مجھ سے راضی ہو گئے، اور سعید نے آواز دی کام جتنا بھی بڑا کرو خبردار اسے بڑا نہ سمجھنا، میں نے اتنی بڑی مجلس کرا لی، میں نے اتنا بڑا ذاکر بولا لیا، میں نے اتنا سارا تبرک بانٹا، خبردار کام بڑا وہ ہے جس سے حسین راضی ہو جائے، راضی تانی یا مولایا، کہ مولا راضی ہو گئے، امام نے پلٹ کے کہا نعم انت امامی فی الجنہ، سعید تم ہمیشہ میرے ساتھ جنت میں رہو گے، اور اسی دنیا میں سعید نے اپنا مقدر لکھوا لیا اس دنیا کے لیے، غرض جو بھی جہاں جتنا امام حسین کے ساتھ رہے گا اتنا ہی وہاں امام حسین کے ساتھ رہے گا، غرض پروردگار عالم نے اور امام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اللہ
امام حسین کی شہادت سے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ یہ ہوگا، حسین قتل ہو جائیں گے۔ یہ حرارت سرد کرنے کے باوجود کہ لوگ پوری کوشش کریں گے کہ حرارت سرد ہو جائے، نہ جانے کتنے بنو آئے اور آ کے گزر گئے، مگر یہ حرارت سرد نہ ہو پائی، یہ حرارت کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ جس کے لیے سید حسن نصر اللہ نے کہا تھا کہ تم ہمیں مٹانا چاہ رہے ہو، تو جو فرمائیے گا تو ہمیں مٹانا چاہ رہے ہو، تم ہمیں ختم کرنا چاہ رہے ہو۔ سنو، اگر ہم ختم ہونے والے ہوتے تو کربلا کے میدان میں ختم ہو چکے ہوتے، مگر چونکہ وہاں ختم نہیں ہوئے تو یہاں یہ گمان ذہن سے نکال دو کہ تم ہمیں ختم کر دو گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ غرض امام حسین کے شہادت سے پہلے آمادہ کیا، آمادہ ہو جاؤ، حسین قتل ہونے والے ہیں، حسین شہید ہونے والے ہیں۔ سارے نبیوں کو عجیب مرحلہ ہے، سارے نبیوں کو پروردگار نے آمادہ کیا، دیکھو حسین قتل ہوگا، اور سارے نبیوں کو پروردگار نے حکم دیا ہے کہ حسین پر رونا ہے۔ آدم گریا کر حسین ابن علی پر، نوح گریا کر حسین ابن علی پر، ابراہیم گریا کرو حسین ابن علی پر، موسیٰ گریا کرو، عیسیٰ گریا کرو۔ کیوں کیوں پروردگار کہہ رہے ہیں؟ جب آواز آئی الہی بحق محمد وانت المحمود، جب حضرت آدم کو اسماء تعلیم کیے، الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ جیسے نام حسین آیا آدم کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، مالک یہ کیسا نام ہے کہ میرا دل نرم ہو گیا، کیونکہ حسین پہلے ہی کہہ چکے ہیں لا یذکرونی مومنون الا استعبرا، مومن میرا نام نہیں سنے گا مگر یہ کہ آنسوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ آدم نے نام سنا تو پوچھا پروردگار یہ کیسا نام، یہ ہے کون؟ آواز دی آدم تمہاری نسل سے آخری نبی ہوگا، یہ اس کا نواسا ہے، کربلا کے میدان میں قتل کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہر نبی کو پروردگار عالم کا حکم ہے کہ حسین پر گریا کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب سادہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کی ترقی رک جائے گی اور نبی پھر اس ترقی سے اوپر اس وقت بڑھے گا کہ جب حسین پر گریا کرے گا، یعنی نبیوں کی ترقیاں وابستہ ہیں ان اشکوں سے، نبیوں کا کی پیش رفت وابستہ ہے حسین ابن علی پر حسین ابن علی پر آنسو بہانے سے۔ جب تک کوئی نبی نہیں روئے گا آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ آدم گریا کرو تاکہ آگے بڑھ جاؤ، نوح گریا کرو تاکہ آگے بڑھ جاؤ، ابراہیم گریا کرو تاکہ آگے بڑھ جاؤ۔ یہ مرحلہ، اس سے اگلے مرحلے پر آ جائیں۔ یہ مرحلہ تو بہت آسان تھا، سن لینا۔ اب سنیے، پروردگار ہر نبی کو کربلا لے کر آیا، آدم کربلا آئے، نوح کربلا آئے، ابراہیم کربلا آئے، موسیٰ کربلا آئے، عیسیٰ کربلا آئے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پھر جتنے بھی امام حسین سے پہلے والے امام تھے سب کربلا آئے، امیر المومنین کربلا آئے، امام حسن کربلا آئے، اور نہ یہ کہ کربلا آئے بلکہ کربلا آنے کے بعد نہ یہ کہ ہر نبی کربلا آیا، نہ یہ کہ ہر وسیع کربلا آئے، نہ یہ کہ ہر ولی کو پروردگار کربلا لے کر آیا۔ کربلا لانے کے بعد پروردگار عالم نے ہر نبی پر مشکل ڈالی۔ کیوں؟ مالک رو تو لیا، اب مشکل کیسی؟ ہر وسیع پر پروردگار عالم نے کربلا میں مشکل ڈالی، ہر ولی پر پروردگار عالم نے کربلا میں مشکل ڈالی۔ جو بھی نبی گزرا مشکلات سے دوچار ہوا، جو بھی ولی گزرا کربلا آیا کربلا میں مشکلات سے دوچار ہوا، جو بھی ولی آیا کربلا آیا کربلا میں آنے کے بعد مشکلات سے دوچار ہوا۔ پروردگار جب آنسو بہا لیے تو ان پر مشکلات کیوں ڈال رہا ہے؟ پروردگار آواز دے گا، میں جانتا ہوں ان کے دل میں تمنا ہے کاش کربلا میں ہم بھی ہوتے۔ آدم کربلا آؤ، مشکلات سے دوچار ہو جاؤ، تم کربلا میں حصہ ڈال دو۔ ابراہیم تم بھی کربلا میں اپنا حصہ ڈالو۔ موسیٰ تم بھی کربلا میں اپنا حصہ ڈالو، سب کربلا میں حصہ ڈالو، پیغمبر اے میرے حبیب یاسین طہٰ تم بھی کربلا آ کر اپنا حصہ ڈالو، اے علی تم بھی کربلا آ کر اپنا حصہ ڈالو، کیونکہ کربلا ہے یہاں بڑوں بڑوں کو سعادت ملنے والی ہے۔ اب یہاں پر رک کر یہ جملہ کہہ دوں پھر اسی طرف اپنے موضوع کو تمام کروں، پروردگار تو نے ان کو تو موقع دے دیا، توجہ فرمائیں، ہماری کیا غلطی، ہمارا کیا قصور، ہمیں بھی موقع ملے، راستہ کھلا رہے، ہم بھی کہیں کہ ہم بھی کربلا کے چاہنے والوں کے ساتھ تھے، ہمیں بھی موقع ملے، پروردگار ہم بھی اپنا مقدر لکھیں، کوئی ایسا موقع چھوڑا ہے؟ آواز آئے گی تمہارے لیے بھی موقع چھوڑ کے جائیں گے، ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ تمہارے لیے بھی موقع چھوڑ کر جائیں گے، کیسے؟ حسین ابن علی آخر وقت میں میرے اور آپ کے لیے دروازہ کھول کے گئے ہیں، توجہ فرمائیے گا، اتنا خیال ہے حسین ابن علی کو، جو ہم سنتے رہتے ہیں مصائب میں کہ حسین آخر وقت پر ہمیں سلام دے کر گئے ہیں، جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہا گئی ہیں باپ کے لاشے پر اور کہا شیعتی مہما شرک تم معاذ بن فذکرونی، یہ پورے اشعار ہیں، اس پر یہ جملہ تھا بیٹی اگر مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو سلام کہنا، اس سے پہلے جب امام سجاد علیہ السلام سے رخصت لینے کے لیے آئے ہیں تو کہا ہے بیٹے مدینے جانا تو چاہنے والوں کو سلام دینا، اس کا مطلب یہ ہے ایسے موقع پر بھی مجھے اور آپ کو بھول کر نہیں گئے، جب مجھے اور آپ کو نہیں بھولا تو ہماری سعادتوں کو کیسے بھول سکتے ہیں، کتنا عجیب مرحلہ، اور کاش یہ روایت کبھی آپ کے سامنے بیان کروں، یہ روایات میں ہے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کہ جہاں پر ہمیں قتل ہونا تھا، جہاں پر ہمیں شہید ہونا تھا، اتنے کریم ہے یہ، جہاں پر ہمیں شہید ہونا تھا وہاں انہوں نے ہمیں بچا کر اپنے آپ کو شہید کرا دیا، میرے چاہنے والوں کی جان بچ جائے، مولا ہم کیا کریں؟ حسین آواز دیں گے تمہارے لیے بھی راستے کھول کر جاؤں گا، کیسے کھولیں راستے آپ کو معلوم ہے، روزے عاشور، بس یہاں پر ختم کر رہا ہوں، روزے عاشور سات جگہوں پر، وہ جگہیں کبھی بیان ہوں انشاءاللہ، سات جگہوں پر امام نے حل من ناصر کہا ہے، سات جگہوں پر، ان میں سے جو آخری موقع امام نے کہا ہے حل من ناصر، اس وقت جب شہید ہونے والے تھے، مولا جب سب شہید ہو گئے تو اس وقت حل من ناصر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب تو کوئی بھی مدد کرنے نہیں آئے گا، نہ عباس آئیں گے، نہ علی اکبر آئیں گے، نہ قاسم، جس کو بھی آنا تھا وہ آ گیا، سب شہید ہو گئے، اب آپ بھی شہید ہونے والے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں حل من ناصر؟ کسے بلا رہے ہیں؟ کسے مدد کے لیے بلا رہے ہیں؟ حسین آواز دیں گے یہی بتانا چاہ رہا ہوں، عصر عاشور سے پہلے جن لوگوں کو مدد کے لیے بلا رہا تھا وہ میری جان کی حفاظت کر رہے تھے، عصر عاشور کے بعد جنہیں مدد کو بلا رہا ہوں وہ میرے مقصد کی حفاظت کریں گے، آؤ میرے مقصد کی حفاظت کرو اور سعادتوں میں داخل ہو جاؤ، ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور آپ کو معلوم ہے کربلا ہوئی نہیں تھی، کربلا ہو رہی ہے، دلیل ہے میرے پاس، یہ خطابت نہیں، لفاظی نہیں، جو کچھ بھی ابھی تک کہا ہے یقین مانے خطابت نہیں ہے، لفاظی نہیں ہے، سب کچھ حقیقت ہے، روایات ہیں، علماء کے اقوال ہیں، کربلا ہوئی نہیں ہے، ہو رہی ہے، اگر یہ بھی ثابت کر دوں کربلا ہو رہی ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ عصر عاشور آج بھی آواز آ رہی ہے حل من ناصر، دلیل میرے پاس ہے آپ کو معلوم ہے کہ کربلا ہوئی نہیں ہے، کربلا ہو رہی ہے، کربلا ہے، جو یہ روایات میں آیا ہے ان السماء بقت علی الحسین 40 صباحا، آسمان نے 40 دن تک امام حسین پر گریا کیا، کیا نہیں کر رہا ہے آسمان گریا، آنکھیں چاہیے دیکھنے کے لیے، زمین نے امام حسین پر گریا کیا، زمین نے گریا کیا نہیں کر رہی ہے زمین گریا، سورج نے گریا کیا، سورج نے گریا کیا نہیں کر رہا ہے سورج گریا، آپ کو معلوم ہے آج بھی عرفا 40 دن کا خاص دستور العمل دیتے ہیں، جو عارف اپنے شاگردوں کو کہتا ہے اسے کہتے ہیں دستور العمل، خاص دستور، خاص حکم جو اس کے شاگرد کے لیے ہے، آج بھی عرفا اپنے شاگردوں کو 40 دن کا خاص دستور العمل دیتے ہیں، عاشور سے لے کر 40 تک، اس کا مطلب یہ ہے کچھ تو ہو رہا ہے، دلیل کیا ہے میرے پاس کہ عاشور آج بھی تکرار ہو رہا ہے، حقیقت آج بھی تکرار ہو رہی ہے، ایک دلیل یہ ہے کہ آپ کے دل نرم ہیں، خود بخود دل چاہ رہا ہے چاہنے والا کہ رو دیں، ہوا ہے اس سے پہلے کبھی؟ دلوں کا نرم ہونا بتا رہا ہے کوئی ہے جو رو رہا ہے، کوئی ہے جو رو رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کو، سارا منظر دکھایا جاتا ہے، سارا منظر دکھایا جاتا ہے۔ اور میں کسی اور جگہ جانا چاہ رہا تھا، یہاں پر جملہ کہہ دوں، آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو بتایا کہ ایک خاص ذکر ہے، اگر وہ ذکر پڑھا جائے تو انسان کربلا کا واقعہ دیکھ سکتا ہے۔ پہلے بات بتاؤں پھر وہ جملہ عرض کروں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ کربلا کا واقعہ دیکھ سکتا ہے مگر تین گھنٹے نہیں دیکھ سکتا۔ تین گھنٹے ایسے ہیں، تین ساعتیں ایسی ہیں کہ وہ نہیں دیکھ سکتا۔ کب؟ جب حسین گھوڑے سے زمین پر گرے، اور اس وقت سے جب تک حسین شہید نہیں ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تین دن تک، تین گھنٹے تک حسین تڑپتے رہے۔ یہی تو ہے نتیجہ۔ وہ تین گھنٹے جو کوئی نہیں دیکھ سکتا، امام زمانہ دیکھتے ہیں۔ اور امام کی خاص صفت یہ ہے کہ امام کے یہاں نسیان نہیں ہے۔ انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ انسان کے یہاں نسیان ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ قریبی ترین انسان بھی مارا جائے تو انسان کچھ دن کے بعد، اگر جوان بیٹا بھی مارا جائے کسی ماں کا، تو ماں کچھ دن بعد بھول جائے گی۔ اور پروردگار عالم نے بے عنوان نعمت یہ انسان کو دیا ہے، اگر ماں نہیں بھولے گی تو زندہ نہیں رہ سکتی۔ مگر امام کے یہاں نسیان نہیں ہے، امام بھولتا نہیں ہے، امام کو سب یاد رہتا ہے کیا ہوا۔ اور امام جس طرح سے ہم سوتے ہیں، امام نہیں سوتا، امام کا جسم سوتا ہے، امام کا دل جاگتا رہتا ہے۔ یعنی اگر ظاہری اعتبار سے سو بھی رہے ہیں تو کربلا کو بھولے نہیں ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ، بس یہیں سے ربط مصائب دے رہا ہوں، دوسری دلیل یہ ہے کہ کربلا آج بھی کربلا ہے، آواز آج بھی آ رہی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے ہر انسان کا زندگی میں ایک مرتبہ اربعین ہوتا ہے؟ اگر کسی کا انتقال ہو جائے گا، اسی سال ایک مرتبہ اربعین ہوگا، بس تمام، اگلے سال برسی ہوگی اربعین نہیں ہوگا۔ مگر حسین کا ہر سال اربعین ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر سال کربلا ہو رہی ہے۔ اگر ہر سال کربلا ہو رہی ہے تو ہر سال عصر عاشور کان لگا کر سنیے، آواز آ رہی ہے حل من ناصر، حل من ناصر۔ ابھی مصائب شروع کرنے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، آیت اللہ کوچانی، مگر وہ مکاشفہ تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ میں کربلا میں داخل ہو گیا۔ جب میں امام حسین کے حرم کے پاس پہنچا تو مجھے امام حسین کے حرم سے آواز آ رہی تھی، جس جملے کے لیے زحمت دی، حرم سے آواز آ رہی تھی، حل من ناصر، حل من ناصر، حل من ناصر۔ کہتے ہیں میں نے سوچا مولا آج بھی آپ مدد کو بلا رہے ہیں۔ ابھی یہ آواز آ ہی رہی تھی کہ فوراً حضرت عباس کے حرم سے آواز آئی، لبیک 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 یا مولا۔ یا کہنے لگے مولا آج بھی اگر کوئی آپ کے بات پر لبیک کہہ رہا ہے تو وہ عباس ہے۔ ختم کر دیا میں نے، محرم کا مہینہ گزر گیا، سفر کا مہینہ شروع ہو گیا۔ کل کی رات جو آپ نے گزاری ہے اپنے گھروں میں گزاری ہے، مگر زینب نے کھلے آسمان کے نیچے گزاری تھی، ایک رسی میں سب کے گلے بندھے ہوئے تھے، اور زینب کو شام کے دروازے پر لا کر روک دیا گیا تھا۔ کہنے لگے کہ ابھی بازار سجا نہیں ہے، ابھی دربار سجا نہیں ہے، جب بازار سج جائے تو علی کی بیٹی کو لے آنا، جب دربار سج جائے تو علی کی بیٹی کو لے آنا۔ یہاں تک کہ آج کا دن تھا کہ زینب کو بغیر چادر کے شام کے بازار میں داخل کیا، اور لوگ تماشا دیکھنے کے لیے زینب کی طرف آ رہے تھے۔ ایسے ہی نہیں، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا، کسی کے ہاتھ میں آگ تھی، کوئی زینب کو پتھر مار رہا تھا، کوئی زینب پر آگ پھینک رہا تھا۔ اسی اثنا میں کسی نے زوجہ یزید ہند سے جا کے کہا، ہند کچھ اسیر آئے ہیں، ہم تماشا دیکھنے جا رہے ہیں، تمہیں چلنا ہے تو ہمارے ساتھ چلو۔ ہند نے کہا چلو، میری مخصوص کرسی لے کر چلو جس پر مالکائیں بیٹھا کرتی ہیں۔ ہند کی مخصوص کرسی لے کر گئے، ہند کی کرسی رکھی، ہند دور سے آ رہی تھی۔ مقتل نے لکھا ہے جب دور سے زینب نے ہند کو آتے دیکھا تو آہستہ سے ام کلثوم سے کہا، بی بی پہچانا یہ کون ہے؟ کہا نہیں بی بی، میں نے نہیں پہچانا، ام کلثوم یہ وہی ہے جو ہماری کنیز ہوا کرتی تھی، آج مالکہ بن
بن کر آ رہی ہے۔ شرمندگی سے زینب نے سر کو جھکا لیا۔ ہند قریب آئی، کرسی پہ چڑھ گئی اور زینب سے کہنے لگی، مقتل نے لکھا، زینب سے کہنے لگی، بی بی تم نے سر کیوں جھکایا ہوا ہے؟ زینب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا، من ای البلاد انتم، بی بی اتنا بتاؤ تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ زینب نے کہا من بلاد المدینہ، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ اتنا سننا تھا، مقتل نے لکھا، ہند کرسی سے زمین پر اتر آئی اور کہنے لگی مدینے والوں پر میرا سلام۔ زینب نے سنا، بی بی مدینے والوں سے کیا رابطہ ہے، کیا پوچھ رہی ہو؟ مدینے میں میرا آقا حسین رہتا ہے۔ کہ بی بی میرے آقا حسین کی کوئی خبر ہو تو بتاؤ۔ زینب خاموش ہے۔ بی بی میری بی بی زینب کی کوئی خبر ہو تو بتاؤ۔ زینب خاموش ہے۔ میرے آقا عباس کی کوئی خبر ہو تو بتاؤ۔ زینب خاموش ہے۔ لیکن مقتل نے لکھا، جب زینب کا نام آیا تو زینب نے اپنا سکوت توڑا، کہنے لگی ان سالتی عن الحسین فہذا راسہ، ہند اگر حسین کے بارے میں پوچھ رہی ہے تو وہ حسین کا سر رکھا ہوا ہے، اگر عباس کے بارے میں پوچھ رہی ہے تو عباس کا لاشا فرات کے کنارے چھوڑ کے آ گئے۔ پھر عجیب جملہ کہا، وہ ان سالتی عن زینب فانا زینب، اگر زینب کے بارے میں پوچھ رہی ہو تو میں زینب ہوں۔ اتنا سننا تھا، ہند خش کھا کے زمین پہ گری۔ ہند زینب کو دیکھا نہ گیا، کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے۔ مقتل نے لکھا، ہند بیدار ہوئی، اپنے سر سے چادر اتاری، دربار میں گئی، سے چیختی ہوئی گئی، اے یزید تو نے کیا کر دیا؟ زینب کے سر سے چادر چھین لی، میرے آقا حسین کو قتل کر دیا۔ یزید نے دیکھا ہند بغیر چادر کے آ رہی ہے، فوراً اپنی ابا اتاری، ہند کے سر پہ ڈالی۔ ہند نے یہ دیکھا، اے یزید میرا اتنا خیال، خدا نہ کرے یہ منظر زینب نے دیکھا ہو، عجب نہیں مدینے کا رخ کیا ہو۔ اے نانا، کنیزوں کے پردے کا اتنا خیال، میں آپ کی بیٹی ہوں، کبھی کوفے کا بازار، کبھی شام کا دربار، واہ۔